बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अहमद मीरजादे, जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 108 और 109 की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیا گیا پروگرام آپ ہماری آرکائیو میں سن سکتے ہیں۔ آرکائیو میں سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ میں سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں اور اس سائٹ کے ذریعے سے آپ سحر ٹی وی کی لائیو نشریات بھی سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے نیوز بلٹن بھی سائٹ پہ موجود ہیں اور مختلف دستاویزی فلمیں، ڈراما سیریل اور دوسرے سیاسی سماجی موضوعات پر تجزیے تبصرے بھی ہماری اس ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اور خاص کر ہماری ویب سائٹ پہ وقتاً فوقتاً اہم خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ تازہ ترین خبریں ملاحظہ کرنے کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی۔ عالمی خبروں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسوہ بشریت نشر ہوگا، اور آخر میں آپ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس سماعت فرمائیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے علاقائی تعاون کی توسیع کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں منعقدہ بین الاقوامی نمائش میں موجود ایرانی کمپنیوں کے سربراہ نے ایران اور پاکستان کی صنعتی نمائشوں کو باہمی تجارت میں فروغ کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو جمہوری اور انسانی اقدار پر مرکوز بتایا ہے، اور کابل میں بدھ کے دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے علاقائی تعاون کی توسیع کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا ہے۔ بحر ہند کے ساحلی ملکوں کی تنظیم آیور کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ تہران علاقائی تعاون کی عظیم گنجائشوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور آیور کے رکن ملکوں کے ساتھ تعاون کے فروغ کا پختہ ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے سے جہاں اقتصادی اور انسانی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، وہیں آیور سمیت علاقائی تعاون کے مختلف میدانوں میں ایران کی بھرپور موجودگی کا راستہ پہلے سے زیادہ ہموار ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 2 عشروں سے زائد عرصے سے جاری تعاون کے نتیجے میں آیور کے رکن ملکوں میں پائی جانے والی اقتصادی گنجائشیں پوری طرح سامنے آ گئی ہیں۔ واضح ہے انڈین اوشن روم ایسوسی ایشن آیور ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کی بنیاد 1997 میں ہندوستان اور موریشس نے رکھی تھی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کینیڈا کی طرف سے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں پیش کی جانے والی قرارداد کو قانونی جواز سے عاری قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی میں پیش کی جانے والی ایران مخالف قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ یہ قرارداد سیاسی دباؤ اور گوناگون دھمکیوں کے نتیجے میں بننے والے کمزور اور منتشر اتفاق رائے پر استوار ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ کینیڈا سمیت اس قرارداد کے اصلی بانیوں کو دراصل ایران کو بدنام کرنے کے شکست خوردہ منصوبوں پر بار بار عمل کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی ڈکٹیٹر غاصب اور جار حکومتوں کو اسلحہ بیچنے سمیت انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کا بھیانک ریکارڈ رکھنے والے بازیگر اپنے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے انسانی حقوق کو بطور ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران مخالف قرارداد کے حامیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کا دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بدترین ریکارڈ رکھنے والی اسرائیلی، امریکی اور برطانوی حکومتوں کو ساتھ ملا کر ایرانی عوام کو انسانی حقوق کا درس دینا انتہائی بے شرمی کا مظہر ہے۔ انہوں نے کینیڈا کے حکام کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ کینیڈا کے اصلی قبائل کی منظم نسل کشی کا سلسلہ بند کریں اور فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے انسانی سوز جرائم میں اس کا ساتھ دینے پر دنیا کو جواب دیں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور نائب مندوب زہرا ارشادی نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈا کی ایران مخالف قرارداد کو سیاسی محرکات کا حامل اور غیر تعمیری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی یہ حرکت سیاسی محرکات کی حامل اور سچائی سے آ رہی ہے، نیز اس اقدام سے جان بوجھ کر ایرانوفوبیا پھیلانے اور مخاصمانہ پالیسیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ زہرا ارشادی کا کہنا تھا کہ اس قرارداد کی اصلی حامیوں کی فہرست پر نگاہ ڈالنے سے، جن میں کینیڈا، امریکہ اور بچوں کی قاتل حکومت اسرائیل اور بعض دیگر مغربی حکومتیں شامل ہیں، یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نسل پرستی اور غاصبانہ قبضے کے اصل حامی اور مقامی باشندوں کی بہیمانہ قتل عام کا ارتکاب کرنے والے دوسروں کو انسانی حقوق کا درس دینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور نائب مندوب نے انسانی حقوق کی بالادستی کے حوالے سے تہران کی کوششوں اور اقدامات کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ صاف ظاہر ہے کہ اس قرارداد کے حامی انسانی حقوق کو ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کر کے سیاسی مراعات حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران شروع ہی سے انسانی حقوق کی سربلندی کے حوالے سے اپنے عزم کا اعلان کرتا آیا ہے اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں اور عالمی اداروں کے انسانی حقوق کے میکنزم کے ساتھ تعاون کے عہد پر سختی سے کار بند ہے۔ ایران کے سفیر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں اثر و رسوخ، فراڈ اور غلط معلومات کے ذریعے خود مختار ملکوں کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کرنے والے انسانی حقوق کے خود ساختہ اور جھوٹے علمبرداروں کے خلاف کھل کر آواز بلند کی جائے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں منعقدہ بین الاقوامی نمائش میں موجود ایرانی کمپنیوں کے سربراہ نے ایران اور پاکستان کی صنعتی نمائشوں کو باہمی تجارت میں فروغ کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ ایران کی تجارت اور نمائش کے فروغ کی کمپنی کے ڈائریکٹر سعید دہکانی نے جمعرات کو کراچی میں ارنا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی بھرپور صنعتی اور تجارتی صلاحیتیں ایرانی فریق کے لیے کافی مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم صنعتی پیداوار اور برآمدات کے شعبے میں ایرانی کمپنیوں کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھیں اور اس کا پاکستان کی صلاحیتوں سے موازنہ کریں تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں موجود اعداد و شمار سے زیادہ اپنے اشتراکی عمل کو بڑھانا چاہیے۔ دہکانی نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے صنعتکاروں کے درمیان اشتراکی عمل کو مضبوط بنانے کے لیے ایران اور پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ دو طرفہ تجارت کے حجم کو دونوں ملکوں کے سربراہوں اور حکام کے درمیان ہونے والے معاہدوں اور ان کے عزم کی سطح تک بڑھایا جا سکے۔ کراچی کی بین الاقوامی تجارتی اور صنعتی نمائش جو منگل کو شروع ہوئی تھی آج اختتام پذیر ہو گئی۔ اس بین الاقوامی نمائش میں اسلامی جمہوریہ ایران کی 19 کمپنیوں نے شرکت کی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو جمہوری اور انسانی اقدار پر مرکوز بتایا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر سائنس ادارے یو این آئی کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا میں ہو رہے ڈیجیٹل انقلاب میں جمہوری اقدار کی پاسداری کو ضروری قرار دیا۔ مسٹر مودی نے کہا کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے تعلق سے دنیا کے تمام جمہوری ممالک کو انسانی اقدار کا خیال رکھنا ہوگا اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے امکانات سے نوجوان نسل کو بچانا ہوگا۔ ہندوستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے 5 اہم تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے دعویٰ کیا کہ 1.3 ارب ہندوستانیوں کے پاس ایک ڈیجیٹل شناخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں دنیا کا تیسرا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام ہے اور ہم صاف توانائی، وسائل اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ مسٹر مودی نے یہ دعویٰ اسی حالت میں کیا کہ سپریم کورٹ نے ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی کے انتہائی خطرناک سطح پر پہنچنے کے لیے مرکزی حکومت کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ نے بدھ کو دہلی کی فضائی آلودگی کیس کی سماعت کے دوران سولیسٹر جنرل آف انڈیا کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے متعلقہ ریاستی حکومتوں کے ساتھ ہی مرکزی حکومت کی بھی سخت سرزنش کی۔ ہندوستان کے سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری 1 سال 10 ماہ کے بعد کھول دی گئی۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے 22 مارچ 2020 میں ہندوستان سے پاکستان جانے والے سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری بند کر دی گئی تھی۔ سکھوں کے پیشوا گرو نانک کے یوم پیدائش کی تقریبات میں ہندوستان کے سکھوں کی شرکت کے لیے جمعرات 17 نومبر سے یہ راہداری دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرتارپور راہداری کھلنے کے بعد گرو نانک کے یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے 2500 سے زائد سکھ یاتری پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق کرتارپور راہداری سے بابا گرو نانک کے یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے آنے والوں میں ہندوستان کی ریاست پنجاب کے وزیر اعلی چرنجیت سنگھ چنی اور نوجوت سنگھ سدھو اور پنجاب کی ریاستی اسمبلی کے 8 اراکین بھی شامل ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق نوجوت سنگھ سدھو 20 نومبر کو کرتارپور راہداری سے ننکانہ صاحب پہنچیں گے۔ کابل میں بدھ کے دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کو افغان دارالحکومت کابل میں 2 بم دھماکے ہوئے تھے۔ پہلا دھماکہ مغربی کابل میں ایک مسافر وین میں ہوا تھا جس میں 4 شہری جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ اس دھماکے کے تھوڑی دیر بعد دوسرا دھماکہ کابل کی المصطفیٰ یونیورسٹی کے قریب ہوا۔ اس دھماکے میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں دی گئی۔ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے ایک بیان جاری کر کے ان دونوں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک انسانی المیہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے کہا ہے کہ موسم سرما کی آمد کے پیش نظر افغان عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور انسانی جانوں کے تلف ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ڈیبورا لائنز نے کہا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے اور عالمی برادری اور خطے کے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے تسلط کے بعد افغان عوام محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بھلا دیا گیا ہے اور انہیں اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہی نہیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے مزید کہا کہ افغان عوام کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ طالبان کے تسلط کی وجہ سے انہیں عالمی برادری یا اس کے رکن ملکوں کی جانب سے فراموش کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بحران کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے داعش کے مقابلے میں طالبان کی توانائیوں پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ داعش کے خلاف جنگ اور انتہا پسندی پر قابو پانے کے تعلق سے طالبان کی طاقت و توانائی کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان نے پابندیوں کو افغانستان میں انسانی بحران کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بحران کو اب بھی روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں نے افغانستان کے بینکاری نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور اس ملک کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 1.9 کروڑ افغان شہری یعنی افغانستان کے 47% آبادی کو رواں سال ستمبر اور اکتوبر کے درمیان شدید غذائی بدامنی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی دوران طالبان کی وزارت خارجہ نے امریکی کانگریس کے نام ایک خط میں امریکہ میں روکے گئے افغان اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اور اس کے تادیوں نے 20 سال تک جنگ، قتل، عدم استحکام اور بدامنی پھیلانے کے بعد افغانستان سے اچانک پسپائی اختیار کر لی۔ افغانستان کے عوام کی اکثریت اپنے ملک کی موجودہ صورتحال کو امریکہ کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ عراق کی فوج نے صوبہ دیالہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف نیا فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ عراقی وزارت دفاع نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ تکفیری دہشت گردوں کے خلاف نئے آپریشن میں صوبہ دیالہ میں داعش کے خفیہ اڈوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس علاقے میں داعش کی باقیات کو کاری ضرب لگائی گئی۔ عراقی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس فوجی آپریشن میں ایک اسنیپر سمیت داعش کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ داعش دہشت گردوں نے بدھ کو صوبہ دیالہ کے صدر مقام باکوبا کے شمال مشرق میں واقع نقش بندیہ علاقے میں ایک عراقی فوجی بٹالین پر حملہ کیا تھا۔ دریں اثناء عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے بدھ کی رات اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں عراقی سیکیورٹی اہلکاروں اور الاشد و شعبی کے جوانوں کو ملک کے دشمنوں اور دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں اس ملک کی اسٹرائک فورس قرار دیا. مصطفیٰ کاظمی نے کہا کہ دہشت گرد گروہوں کی باقیات عراق کے دشمن نمبر ون ہیں اور عراق کی سیکیورٹی اہلکار دہشت گردوں کے خفیہ اڈوں کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دیں گے. اور آخر میں یہ خبر کہ عرب ذرائع ابلاغ نے جنوبی سعودی عرب میں جار سعودی اطاعت کے خلاف یمنی فوج کی ڈرون کاروائی کی خبر دی ہے. العربیہ ٹی وی نے جار سعودی اطاعت کے ترجمان ترکی المالکی کے عنوان سے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج نے جنوبی سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ کی جانب ایک ڈرون طیارے سے حملہ کیا ہے. البتہ جار سعودی اطاعت نے ہمیشہ کی مانند جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈرون طیارے کو کارروائی سے پہلے ہی مار گرایا گیا ہے. دوسری جانب جار سعودی اطاعت نے بدھ کو سنا، زمار، سعدہ اور الجوف کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. یمن کے رہائشی علاقوں پر جار سعودی اطاعت کے حملے بڑھنے کے ساتھ ہی یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے بھی سعودی عرب پر اپنے دفاعی حملے تیز کر دیے ہیں. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائرِ دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جا جو چہرہ سر میں ہے شر اترا اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پروگرام اسوہ بشریت پیش کریں گے, اور اسوہ بشریت کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج شب جمعہ ہے, اور شب جمعہ کو ریڈیو تہران کی طرف سے ہم دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام اسوہ بشریت نشر کریں گے, آپ ہماری فریکوینسی نوٹ کر لیں. ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز, اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. تو سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت.
محترم سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعض دیگر اقدامات کے پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ نواسِ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے گرچہ خود کو بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان اقتدار کی جنگ سے خود کو دور رکھا, لیکن کبھی بھی ان کے خلاف جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوئے, اور اسلامی حکومت کے غاصبوں کے خلاف اپنی مخالفت کو آشکار کیا. بنو عباس کے حکمراں رائے عامہ کو دھوکہ دے کر اور اپنے اقتدار کو مستحکم کر کے دھمکیوں, دباؤ, قتل و غارت گری کے ذریعے انقلابیوں اور شیعوں کو قیدی بنانے میں شدت لائے, اور ساتھ ہی اپنے ایجنٹوں کے توسط سے ان کی تمام سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے, اور یہ عناصر عباسی حکمرانوں کو دربار میں رپورٹ دیتے تھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجبور ہو کر ٹیکٹک اور اپنی جہادی روش کو تبدیل کیا, اور اپنے قریبی ترین اور وفادار ترین ساتھیوں سے فرمایا کہ ذہانت و ذکاوت اور رازداری کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کو خفیہ طور پر انجام دیں, اور کہیں بھی اپنا سراغ اور اثر باقی نہ چھوڑیں تاکہ اپنے دشمنوں کے گزن سے محفوظ رہیں. شیعہ کی سیاسی فقہ میں اس روش کو تقیہ کہتے ہیں, یعنی خطروں اور نقصانات سے خود کو اور دین کو محفوظ رکھنا. اس روش کے سرچشمے یعنی اصولوں کا تحفظ کرنے اور ایک مرحلے میں حقیقت کو پنہا کرنے کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 28, سورہ نحل کی آیت نمبر 106 اور سورہ غافر کی آیت 28 میں اس کا بیان ہوا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیات وحی سے الہام لیتے ہوئے جد و جہد کی اس روش سے استفادہ کیا اور اپنے اصحاب اور ساتھیوں کو اس بارے میں تلقین کی کہ جن میں سے بعض کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، خداوند عالم اس قوم اور عوام پر اپنا لطف و کرم اور رحمت نازل کرے جو چراغ کی مانند اور روشنی کے مرکز کی طرح لوگوں کے سامنے حقائق کو روشن اور بیان کرتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے شائستہ اور نیک اعمال کے ذریعے ہماری طرف دعوت دو اور اس سلسلے میں بھرپور کوششیں بروئے کار لاؤ اور ان تمام افراد کی مانند نہ ہو کہ جو دشمن کے لیے ہمارے اسرار اور منصوبوں کا راز فاش کرتے ہیں۔ اور معلی بن خنیس کوفی کو وصیت کی، ہمارے امر کو پنہاں رکھو اور اسے ہرگز آشکار نہ کرو۔ سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے دور میں کہ جب دشمن کمین گاہ میں بیٹھا آپ کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا، آپ نے تقیہ کر کے کردار اور خفیہ جد و جہد کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو کوئی ہمارے راز کو محفوظ نہ رکھے اور اسے آشکار کرے اس شخص کی مانند ہے کہ جو ہمارے خلاف تلوار اٹھائے۔ اور اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے اسرار علمی کو جانے اور اسے کسی پر آشکار نہ کرے۔ سخت جنگی حالات میں رازداری کوئی آسان کام نہیں ہے، اور انقلابی تحریکوں اور قیاموں کی شکست سے دوچار ہونے کی ایک وجہ تقیے کے اصول اور خفیہ معلومات کا تحفظ کرنے سے لوگوں کی بے توجہی ہے۔ بلا شبہ اس اہم اصول پر کاربند رہنا حق کے محاذ کی کامیابی میں بنیادی کردار کا حامل ہو سکتا ہے، اور صرف وہی افراد اس پر عمل کر سکتے ہیں جو ہر جہت سے تجربہ کار اور ہوشیار ہوں۔ اس انقلابی اور اسلامی امر میں درپیش سختی اور دشواری کے لیے یہی کافی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی بھی ہمارے اسرار کو برملا کرے اس شخص کے مانند ہے جو ہمارے خلاف تلوار اٹھائے، بلکہ اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ سامعین، اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ رازداری کے معنی خاموشی، بے توجہی اور دشمن کے خلاف جد و جہد سے دستبردار ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اقدام اسلامی و انقلابی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جہادی تیکتیک ہے۔ اس بنا پر تقیے کے اصول پر توجہ کے معنی ہوشیاری، دشمن کی کمزوریوں کو جاننا اور ایسی پالیسیوں اور منصوبے تیار کرنا ہے کہ جس سے طاقت و اقتدار کے نشے میں چور ان افراد پر کاری ضرب لگائی جا سکے کہ جو رائے عامہ کو دھوکہ دے کر اور فریبی نعرے لگا کر اقتدار پر براجمان ہو گئے ہیں اور ایک قوم کی سرنوشت پر حاکم ہیں۔ اس بنا پر اگرچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے آشکارا اور براہ راست طور پر سماجی و سیاسی حالات کے مقابلے کے لیے میدان سازگار نہیں تھا، تاہم امام علیہ السلام ایک لمحے بھی سرکش عباسی حکمرانوں کے خلاف چین سے نہیں بیٹھے، اور آپ نے اپنی تیکتک اور جہادی روشیں تبدیل کرنے کے ذریعے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ اسی سبب سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ بعض مراحل میں تقیے کے اصول کی رعایت چندان ضروری نہیں ہے، تو آپ اپنے زمانے کے انقلابی عناصر کو کھلی جنگ کی چھوٹ دیتے اور ان کی حمایت کرتے اور ان کی تائید بھی کرتے۔ اسی سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی یعفور نام کے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، جو لوگ ستم پیشہ حکمرانوں کی جانب کے جو خدا کی جانب سے منسوب نہیں کیے گئے ہیں اپنا رجحان ظاہر کرتے ہیں، ایسے افراد دیندار نہیں ہیں، خواہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ ترین مراتب اور بہترین اعمال سے مزین کیوں نہ ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ خداوند متعال فرما رہا ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست طاغوت شیطان اور باطل کی قوتیں ہیں، جو انہیں ایمان کی روش سے نکال کر کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابن ابی یعفور نے سوال کیا، کیا والذین کفروا سے مراد کفار نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، کفار کے نصیب میں کب نور اور روشنی ہے کہ جو ان سے چھینا جائے؟ یہ تو ایسے مسلمان نما افراد ہیں کہ جو اپنی جان و مال کے ڈر سے کفر آمیز طاقتوں سے مروب ہو گئے ہیں، نتیجے میں وہ نور اسلام سے خارج ہو گئے ہیں اور کفر کی تاریکیوں نے ان کو اپنی جانب کھینچ لیا ہے۔ اور قرآن اسی آیت کے آخر میں فرما رہا ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی دوزخی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخرکار ایک ہمہ جہتی جائزے میں ماضی کی تلخ ناکامیوں اور علویوں کی تحریکوں کی شکست کے پیش نظر اس بات کو محسوس کیا کہ ان کے پدر بزرگوار حضرت امام باقر علیہ السلام کے دور میں جس ثقافتی انقلاب کا آغاز ہوا ہے اسے مکمل کرنے اور پائے تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں سماجی و سیاسی ماحول میں درایت و بصیرت کو جو اثر و رسوخ حاصل تھا، اس کے پیش نظر آپ اپنے پدر بزرگوار کی امامت و قیادت کے دور کے مفید تجربوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ باطل کے خلاف حق کی جنگ اور سیاسی مہازارائی اس وقت نتیجہ بخش ثابت ہوگی کہ جب معاشرہ، خاص طور پر باطل کے خلاف مجاہدین حق، دینی و سیاسی بصیرت سے بہرہ مند ہوں۔ اسی بنا پر امام علیہ السلام نے اپنے تربیتی و تعلیمی مکتب کی بنیاد رکھی اور ممتاز شخصیتوں کی تربیت کی کہ جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سمعی شیخ مفید کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مختلف فنون میں روایت نقل کرنے والے راویوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے۔ طبرسی نے اعلام الورا میں بھی اسی تعداد کی تصدیق کی ہے۔ اس طرح سے چھٹے امام نے اپنے زمانے میں سب سے عظیم اور مؤثر یونیورسٹی قائم کی اور مدینے کو، جو نزول وحی کی منزل تھا، اسلام محمدی کی تعلیمات کے فروغ کا مرکز بنا دیا۔ ایک اور اہم مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے تربیتی یافتہ افراد میں جابر ابن حیان، حشام ابن حکم، زرارہ بن عین اور مومن طاق جیسی عظیم شیعہ شخصیات دیکھی جا سکتی ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں کلیدی اور بنیادی کردار ادا کیا۔ اسی طرح ابو حنیفہ، کے جو حنفیوں کے پیشوا اور قائد ہیں، نے بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے زانوئے ادب طے کیا اور وہ اپنی تمام دینی و علمی معلومات کو اسی 2 سال کا ثمرہ اور نتیجہ قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح مالکیوں کے پیشوا مالک بن انس بھی، کہ جن کو امام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل تھا، کہتے ہیں، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ کوئی بافضیلت اور برتر انسان نہ دیکھا اور نہ ہی سنا اور نہ ہی کسی کے فکر و گمان میں بھی ایسا شخص آ سکتا ہے۔ سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب کے روز افزون اثر و رسوخ اور علوی و نبوی تعلیمات کی نشر و اشاعت نے، کہ جو آئمہ کے لیے حالات کے نامساعد ہونے کے سبب موجود نہیں تھیں، عباسی حکمرانوں کی حساسیت کو ابھار دیا اور وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی و ثقافتی اثر و رسوخ کے مقابلے میں صف آرائی کریں۔ اسی سبب سے انہوں نے ایک منظم پروگرام کے تحت ایک نئی جنگ، کہ جسے عقائد کی جنگ کا نام دیا جا سکتا ہے، کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے جہاں ایک طرف یونانی اور مغربی مفکروں پر دروازہ کھولا اور ان کی کتابوں کے ترجمے کرائے تاکہ اسلامی افکار کی اصلیت و حقیقت کو مسخ کر دیں، وہیں دوسری جانب عالم اسلام میں تفرقہ ڈال کر نئے فرقے کی بنیاد رکھی اور اختلافات کو ہوا دی۔ مزید یہ کہ انہوں نے ابھرتے ہوئے اور اجنبی تصوف کے لیے اسلامی ثقافت و یلغار کے مقاصد سے میدان کھلا چھوڑ دیا اور صوفی معاب اور درویش مسلک کے مراکز میں آرام پسند عناصر کو جذب کرنے کے لیے زمین ہموار کی۔ عباسی حکمرانوں نے آج دنیا پر حاکم موجودہ فضا جیسی فضا قائم کی تاکہ اسلامی معاشرے میں رائج دینی عقائد کو متزلزل کر سکیں۔ نتیجے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ لازمی ہو گیا تھا کہ وہ تمام علمی و ثقافتی شعبوں میں اپنا فعال کردار ادا کرتے ہوئے بنو امیہ کی شیطانی منصوبوں کو ناکام بنا دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس ہدف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عقلی و نقلی علوم، فقہ و کلام، قراءت و تفسیر اور حتیٰ تجرباتی سائنس و قدرتی علوم کے میدانوں میں ممتاز دانشوروں کی تربیت کر کے اسلامی سرزمینوں پر انہیں روانہ کیا تاکہ اصولی استدلال اور تبلیغ و بیان کے ذریعے بدعتوں یا نئے انحرافی عقائد و مسائل کو اسلام و قرآن کی حقیقی تعلیمات سے جدا کریں۔ ساتھ ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ثقافتی سیرت مکتب جعفری کے تمام پیروکاروں، خاص طور پر پرعزم علماء اور دانشوروں کے لیے چند بنیادی پیغام کی حامل ہے۔ اول تو یہ کہ خود کو علم و دانش کے ہتھیار سے مسلح کریں تاکہ دشمن کی ثقافتی یلغار کے مقابلے میں خود کو طاقتور بنائیں۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ مخالفین اسلام کے پروپیگنڈوں اور شبہ ایجاد کرنے کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور تیسرے یہ کہ اپنے زمانے کی ضرورتوں اور مسائل کو درک کریں اور ان کا جواب دینے کے لیے خود میں طاقت اور توانائی پیدا کریں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسوہ بشریت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا أسألك كشف ذري والنورى في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء ف فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وأصغده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے. معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے. معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے. تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے. لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں. لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں. جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے. کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
Thank you.